حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ حبیب، یاد کیجیے اس وقت کو جب جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پالنے والے اس شہر کو امن کا گہوارہ قرار دے دے، شہر کے لیے، شہر بننے کے لیے امنیت ہونا بڑی ضروری ہے۔ ایک منٹ آپ کا لیں گے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مظلوموں کا خون بہایا جائے اور میں خاموش رہوں۔ کل جو کوئٹہ میں سانحہ ہوا، عزیز و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمارے یعنی اہل بیت کے چاہنے والے عزادار شہید کیے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ کل جو بیچارے مارے گئے، مزدور، خالص مزدور، مزدوروں کا خون بہایا جائے اور ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی مذہبی پارٹی، کیونکہ وہ مزدور تھے، دن بھر مزدوری کر کے تھکے ہارے، سرمایہ داروں کی غلامی کر کے کارخانوں سے نکلے تھے، گھر جا رہے تھے، انہیں مارا گیا ہے۔ میں صرف ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، تعزیت تو پیش کرتا ہی ان خاندانوں کو، شرمندہ ہو کر کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے، اتنے مجبور ہیں ہم لوگ، یہ شرمندگی ہے مجھے کہ اس ملک میں اس مزدور بندے مزدور کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو کہا تھا نا اقبال نے کہ تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات، وہ یہی مزدور، اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ مزدور ہے، یہ سرمایہ داروں کا غلام ہے، یہ مشینوں میں پستا ہے دن بھر اور پھر اس کے بعد اور استحصال اس کا دنیا میں ہوتا ہے۔ مزدور 500-600 روپے دہاڑی کمانے والا مزدور، جس سے علی محبت کرتا ہے، جس سے خدا کا رسول محبت کرتا ہے، جس سے میرے ائمہ طاہرین محبت کرتے ہیں، جن کے لیے راتوں کو اپنے کاندھوں پر اناج لے کے جاتے، ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں بنے گا۔ ان بیچاروں کا خون بہا دیا گیا، اس کی ماں، بیوی، بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج کی دہاڑی آئے گی تو صبح کی روٹی۔ یہ حسینیت کا تقاضا ہے کہ میں یہ بات کروں ان مظلوم اور بے گناہ مزدوروں کے لیے جن کا خون بہایا گیا ہے۔ کل میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں ان دہشت گردوں کے لیے، جو تعویلیں کرتے ہیں نا، سہولت کار تعویلات اور توجیہات کا بازار گرم کرتے ہیں، میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اس خون کی کیا تعویل کرو گے؟ شیعہ کو مارا کافر بنا کے، بریلوی کو مارا کافر بنا کے، وہ بیچارے عیسائی کو تو ویسے تم نے مارا کہ کافر، عیسائیوں کو مارا، سکھوں کو مارا، ہندوؤں کو مارا، تم نے پوری دنیا کو کافر بنا کے مارا، ان مزدوروں کا کیا قصور تھا؟ یہ مزدور کیا تھے؟ یہ تو کسی سیاسی پارٹی کے رکن بھی نہیں تھے بھائی، یہ تو مزدور تھے، مزدوری کر کے آ رہے تھے جنہیں مارا گیا۔ تو ان سہولت کاروں کو کہتا ہوں کہ اتنی غیرت ہے تم میں، اتنی حمیت ہے کہ اس درندگی اور دہشت گردی کے لیے کیا تعویل لے کر آؤ گے؟ کون سی تعویل لاؤ گے؟ اب بھی حمایت کرو گے ان درندوں کی، ان دہشت گردوں کی، جو ایک بندے مزدور کا خون بہا رہے ہیں اس طرح سے؟ لیکن میں اپنے پر لازم اور واجب سمجھتا تھا کہ جیسے اپنے شہدا پہ بات کی جاتی ہے، اپنے کیا مطلب، غیر کیا مطلب، مظلوم مظلوم ہے۔ میرے مولا نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، صرف اپنے بچوں کو تھوڑی کی تھی، قیامت تک آنے والے مومنین کو کی تھی، کون علی ظالم خسمن ولیل مظلوم اونا۔ میرے مولا امیر کائنات نے یہ نہیں کہا تھا کہ مومن پہ ظلم ہونا ہو تو اس کی مدد کرنا، مسلمان پہ ظلم ہو تو اس کی مدد کرنا، نہیں، کون علی ظالم خسمن ولیل مظلوم اونا۔ دو ہی طبقے بنائے تھے، ایک ظالم ایک مظلوم۔ مظلوم کوئی بھی ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، اس کے مددگار بننا۔ دشمن اب تمہاری اپنی صفوں میں کیوں نہ ہو، ظالم اپنی صفوں میں کیوں نہ ہو، اس کے دشمن بن کے رہنا، چاہے وہ رضا شاہ پہلوی ہو، چاہے وہ غلام رضا شاہ پہلوی ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے۔ تو بس یہ دو منٹ آپ کے لینا چاہتا تھا کہ حق ادا ہو جائے، میرے ضمیر پر جو بوجھ ہے وہ کسی حد تک اتر جائے، کہ ان بیچاروں کے لیے بھی تو بات اٹھاؤ، ان بیچاروں کے لیے بھی تو آواز اٹھاؤ، کیونکہ وہ غریب ہے۔
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔
جزاک اللہ۔ یہ پوری دنیا سن لے، یہ پوری دنیا سن لے کہ ہم مظلوموں کے حامی ہیں۔ اس نعرے نے بتا دیا پوری دنیا کو کہ ہم مظلوموں کے حامی ہیں۔ میرے بھائی کا خون بہے، میرے بچے کا خون بہے، ہم اسی وقت یہ نعرہ نہیں لگائیں گے؟ جہاں بھی مظلوم ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہو جائے کہ ہم نے مظلوموں کی، ان مزدوروں کی جن بیچاروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اعلان کر دیا 10 لاکھ دے دیں گے، 15 لاکھ دے دیں گے، بات ختم، کوئی نہیں نکلا ان کے لیے، نہ کسی، نہ مذہبی جماعت کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، نہ سیاسی جماعت کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، کیونکہ غریب آدمی مارا گیا، اس کی کیا وقت ہے، مزدور کی کیا وقت ہے، کچھ بھی تو وقت نہیں ہے۔ ایک کسان ایک مزدور کی اس دنیا اس ملک میں کیا وقت ہے آپ جانتے ہیں؟ ہاریوں کی کیا قیمت ہے، کیا ارزش ہے آپ جانتے ہیں؟ مزدوروں کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ خوش ہیں تو یہ نہ سمجھیے سب خوش ہیں۔ خیر، یہ ایک احتجاج پہنچانا تھا، ریکارڈ کرانا تھا۔ یہ جو مزدوروں کا خون بہایا گیا ہے، یہ بھی رنگ لائے گا، اطمینان رکھو۔ غریبوں کی آہ، ان مزدوروں کے یتیم بچے ہوں گے، ان کی بوڑھی مائیں ہوں گی، ان کی بیوہ ہو گئی ہوں گی، ان کی ازواج، ان کی بیویاں، کیا ان کے گھروں میں کوہرام ہوگا، کسی کو کیا کرے، خبر آئی چلی گئی۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے شہدا کے لاشیں اٹھائے ہیں، ہم شہدا کے وارث ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اس کا ایک کمانے والا چلا جائے تو پیچھے کیا قیامت برپا ہو جاتی ہے، کتنی قیامتیں برپا ہو جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ لہذا کل بھی دہشت گردوں کے خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، بلکہ کل کیا ہمیشہ سے خلاف ہیں، کربلا سے خلاف ہیں، اس سے پہلے سے خلاف ہیں، ہماری رگ رگ میں باطل کے خلاف نفرت اور قیام اللہ نے ہماری فطرت میں دے دیا ہے۔ اور مظلوم کی حمایت، اسی لیے کربلا کو تازہ رکھتے ہیں، کربلا کو یاد رکھتے ہیں ہم، تاکہ کہیں اپنا وہ سبق نہ بھول جائیں کہ مظلوم کہیں کا بھی ہوگا وہ ہمارا ہے۔ بس آپ سے تقاضا کروں گا کہ تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے اور ان مزدوروں کو جو کل شہید کیے گئے، ان کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ اب ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد اور آل محمد پر۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں، یہ سلسلہ تو چلا رہے گا، یہاں تو شب و روز ایسے ہی گزرتے ہیں، اس شہر میں، اس ملک میں کچھ نہیں پتا اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ بس آمادہ رہیں، اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں، جو جو دن بڑھتے جائیں گے امتحان کا میدان اور ہمارے اس لیے بڑا ہوتا چلا جائے گا، صبر و تحمل کے ساتھ، انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ تمام حالات کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کی مدد سے اور اپنے امام زمانہ کی تائید سے ہر مرحلے سے گزر جائیں گے۔ اب آئیے، آتے ہیں، اسی لیے تو ہم نے بلد امین کا انتخاب کیا ہے کہ سب قرآن پڑھتے ہیں، جتنے بھی مکاتب ہیں، نہیں جانتے کہ شہر کسے کہتے ہیں، نہیں جانتے کہ آبادی کسے کہتے ہیں، جب تک امن و امان نہ ہو شہر کہاں کہا جائے گا، جنگل سے بھی بدتر ہو جائے گا نا، وہ جنگل میں بھی ایک نظم و ضبط ہوتا ہے حیوانوں کا، وہ بھی بڑا حیوان چھوٹے حیوان کا شکار کرنے کا اس کا بھی قاعدہ ہے، لیکن آج کل حیوان بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے جنگل تک یہ انسان پہنچ جائیں، انسانوں سے ڈر رہا ہے۔ پہلے حیوانوں درندوں سے انسان ڈرتا تھا، اب حیوان درندے ڈر رہے ہیں کیونکہ یہ درندگی اور یہ حیوانگی، جس کو حیوانگی کہتے ہیں تو ان حیوانوں میں بھی نہیں ہے جو نظر آ رہی. لیکن ہم انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے شہر آباد کیے، ہم ان انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں جو طول تاریخ میں انسانیت کے علم بردار بن کر رہے، جنہوں نے ہر دور میں جب انہیں موقع ملا انسانیت کے پرچم کو بلند کیا، بتایا کہ ہم ابراہیم کی دعا والے لوگ ہیں، ہم ابراہیم کی دعا والے لوگ ہیں. بڑا شور مچایا گیا، جناب حرمین کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیں گے، حرمین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیں گے. اب آج سے میں شروع کرنے والا ہوں کہ کس کس نے آنکھیں اٹھائی ہیں. آج اب بتاؤں، اب تیار ہو جانا سب، جہاں جہاں سن رہے ہو. اب پوچھوں گا تم سے کہ کس کس نے کب کب آنکھیں اٹھائیں، اور جرات ہو تو انکار کر دینا، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے، آن ریکارڈ بات کریں گے. اب بتائیں گے اور تم سے پوچھیں گے کہ غیرت کیوں نہیں جاگی تمہاری، حمیت کیوں نہیں جاگی تمہاری. حرم پہ تو نہ معلوم کتنی بار وقت آیا، لیکن سنو تو صحیح، یہ حرم کے وارث ہیں کون؟ پہلے ان کا ذکر ہوگا، بعد میں ان کا ذکر ہوگا. آپ کو بتاتے تو جائیں کہ کس کس نے کیا کام کیا، کل کہاں تک پہنچے تھے ہم. فہر ابن مالک، ٹھیک ہے نا، وہ دوسرا فرد جس کا لقب پڑا قریش، فہر کے بیٹے غالب. میں بیچ میں سے کچھ شخصیات کے بڑے ہر ایک کے واقعات ہیں یوں نکال رہا ہوں کہ ظاہر مدرسے گنتی کی ہیں، چار پانچ مزید، اور مجھے ایک آخری منزل تک، یعنی کہاں جہاں تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ زندگی رہی وہاں تک، تو میں شخصیات کو بیچ میں سے منہا کر رہا ہوں، کم کر رہا ہوں، بہت خاص خاص کو لے کر چل رہا ہوں. آئیے، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب. ان کعب کا ذکر کرنا ہے اور پھر ان کے پر پوتے قصے کا ذکر کرنا ہے. یہ تفصیل شجرا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ریکارڈ میں رہے گا، کوئی یاد کرنا چاہے تو یاد کر لے گا، ٹھیک ہے. فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب ابن لوئی. اچھا، غالب اور لوئی کے بارے میں بس اتنا بتا دوں کہ ان میں سے ہر فرد وہ ہے کہ جس نے حاجیوں کے لیے مکے کے باہر کئی کئی کنویں کھدوائے، پانی کے کنویں کھدوائے، زمزم کو بیچا نہیں، زمزم کو بیچا نہیں، بلکہ ان کی سہولتوں کے لیے راستوں میں بھی کنویں کھدوائے کہ آتے آتے زمزم تک ٹائم وقت لگے گا. ان کو تو مکے کے باہر راستوں میں کنویں، ان کنوؤں کے نام تک موجود ہے تاریخ میں، اتنی تفصیلی تاریخ ہے حضور کے اجداد کی جو بتائی ہی نہیں جاتی لوگوں کو. میرا تو عجیب کیفیت ہے کہ کہاں سے روکوں، کہاں سے کاٹوں، کہاں سے بیان کروں آپ کو، لیکن خیر اتنا اشارہ کر دیا. بھائی کعب جو بیٹے ہیں لوئی کے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو جمعہ پڑھتے ہیں نا آپ، روزے جمعہ، ہفتے کے سات دن ہے نا، جمعے پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے بات. سورہ جمعہ بھی ہے، ایسے ہی ہے نا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ، صحیح. یہ جمعہ کیا ہے سنیے آپ، جمعے کا دن مقرر کس نے کیا؟ اب میں آپ کو کارنامہ بتا رہا ہوں. میں نے عرض کیا تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، سب خوش ہوں گے جو باتیں میں کر رہا ہوں، یہ حضور کے اجداد ہیں، یہ وہ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہ جناب پہلا فرد ہے کعب. عروبا کہا جاتا تھا اس دن کو، جو جمعے کا دن ہے نا اس کا نام تھا عروبا، عین رے عرب سے عروبا، عروبا کا دن کہتے تھے سب. انہیں نے جمع کیا اس دن، سب کو جمع کرتے تھے قوم کو اس دن، اور خطبہ دیتے تھے. زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، عروبا کے دن سب کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد خطبہ دیتے تھے. خطبہ کیا مطلب؟ نصیحتیں کرتے تھے. صرف ایک نصیحت بیان کر رہا ہوں، ایک خطبہ بیان کر رہا ہوں، خطبے کا بھی ایک حصہ کہ اے لوگو، اللہ کے گھر کا احترام کرو اور اس سے وابستہ رہو، اللہ کے گھر کا احترام کرو، اس سے وابستہ رہو، یقیناً اس گھر کے ساتھ ایک بڑی عظیم خبر ہے. نہ آگے سنیے، آگے سنیے، بڑی عظیم خبر ہے. یہ انساب الاشراف، علامہ بلازری کی کتاب، پہلی جلد، تمام کتاب خانوں میں، مذہبی کتاب خانوں میں بھی موجود ہوگی جہاں بھی ہیں، اور مدرسے میں تو ہر ایک میں ہوگی. اگر انصاب الاشراف نہیں ہے تو وہ جو کتاب خانہ وہی نامکمل ہے. اس لیے ان کتابوں کے نام لیتا ہوں جو آسانی سے دستیاب ہو جائیں ہر محلے میں. آپ کو انصاب الاشراف علامہ بلازری کی کتاب پہلی جلد، اس میں جب اجداد پیغمبر میں ذکر آتا ہے کعب کا تو ان کے خطبات کا ذکر آتا ہے. اور یہ خطبے کا ایک حصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے گھر سے اس کا احترام کرو، اس سے وابستہ رہو، اس کے ساتھ عظیم خبر ہے، آخری نبی یہیں سے آئے گا. یہ خبر دینے والا کافر ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ خوف کرو خدا کا، ڈرو اس دن سے کہ تمہارے ہاتھ ہوں اور اللہ کے رسول، تمہارے گریبان ہوں اور اللہ کے رسول کا ہاتھ ہو. کہ میرے اجداد کو کافر کہتے تھے؟ خبر دے رہے جناب کعب ابن لوئی، کس کے ساتھ وابستہ رہو، اس کے ساتھ عظیم خبر ہے، آخری نبی یہیں سے آئے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ خبر ہے جو موسیٰ نے بھی دی ہے، عیسیٰ نے بھی دی ہے.
اللہ
یا رسول اللہ، یار مجھے بولنے دیجیے، بہت کم وقت ہے. بہت جب آپ کی بے چین ہو جائیں جوش میں پھر نعرہ لگائیے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میٹر آپ تک پہنچا دیا جائے. وقت میں نے عرض کیا نا، بڑی تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے، اور مجھے یہ شدت سے تشنگی کا رہتی ہے، احساس رہتا ہے، پیاس رہ جاتی ہے کہ میں پورا مطلب لوگوں تک پہنچا نہیں سکا، پورا مطلب نہیں پہنچا سکا. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ جناب کعب کا زمانہ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً نزدیک زمانہ ہے، ایک ہی زمانہ ہے. یعنی بھی کچھ ہی سال پہلے سمجھیے کہ جناب عیسیٰ بیت المقدس میں اللہ نے ان کو اٹھایا ہے. یہ اتنا قریب زمانہ ہے جب سن عیسوی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کی عادت ڈالیے تو سن عیسوی کے حساب سے بالکل تقریباً ایک زمانہ ہے دونوں کا. اور وہاں پہ یہ خبر دے رہے ہیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ بیت المقدس میں جناب عیسیٰ مبعوث ہو چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ نے بھی یہی خبر دی ہے اور یہ عیسیٰ نے بھی یہی خبر دی ہے. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یعنی اللہ کا جو رسول آیا ہے وہ یہ خبر دے کر گیا ہے. صلہ رحمی کرو، یہ خطبے کا حصہ ہے، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، نسبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو حسبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی سے پیش آؤ، حسب نسب دونوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، صلہ رحمی کرو، اللہ کے مہمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. خطبہ، اور نہ معلوم کتنے خطبات پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن سنیے کیا جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں. عروبہ کا دن ہے، جمع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کا دن کا نام پڑ گیا یوم الجمعہ، یعنی جمع ہونے کا دن. سب کو، جتنے قبیلے عرب کے تھے وہ عروبہ نہیں کہتے تھے پھر، یوم الجمعہ جمع ہونے کا دن. اب مجھے بتائیں کہ قرآن نے اس دن کا کیا نام رکھا؟ ہر جمعے کو، ہر جمعے کی نماز میں خطبے کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو خدا کے بندو تاریخ اور سیرت تو پڑھ لو کہ یہ جمعے کی خطبے کی بنیاد رکھنے والا ہے کون، جمعے کو جمعے کا نام دینے والا ہے کون. بس یا تو جانتے تھے کعب کہ اس دن کا نام لوح محفوظ میں روز جمعہ لکھا ہوا ہے، یا اللہ کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ اس دن کا جو نام کعب نے رکھا وہی اللہ نے رکھ دیا. اللہ اکبر، سمجھ میں آ گئی بات؟ آسانی سے پتہ چلا کہ عروبہ کا نام بدل کر جمعہ کا نام کس نے دیا، خطبے کی بنیاد کس نے ڈالی. میں تو زمانے جا رہی تھے لیکن جانتے تھے کہ ان کو عادت ڈالو آہستہ آہستہ، معلوم ہو یعنی زمین ہموار ہو رہی ہے اس انقلاب کے لیے. وہ جو انقلاب آنے والا ہے، حضور کے اجداد آہستہ آہستہ ذہنی طور پہ سب کو تیار کر رہے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزوں کے لیے کہتے بھائی یہ کیا بات ہے. نہیں, عادت تھی جمعے کو خطبہ سننے کی, اور پہلی بار جس نے خطبے میں یہ لفظ استعمال کیا اما بعد, وہ بھی یہی فرد, اور یہی لفظ رسول نے استعمال کیا, یہی لفظ علی نے استعمال کیا, یہی لفظ آج تک عالم اسلام کا ہر خطیب استعمال کرتا ہے, اما بعد. تو پہلا فرد کون ہے؟ کعب ابن لوئی, ابن غالب, ابن فہر, ابن مالک, ابن نظر, ابن کلانہ, اوپر تک چلے جائیے. معلوم ہوا اتنا کافی ہے, حالانکہ ایک مجلس بھی کم ہے, دو مجلس بھی کم ہے صرف جناب کعب کے لیے. ایک خصوصیت اور بتا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں جناب قصے تک. قاعدہ تھا عربوں میں کہ جب کوئی عظیم واقعہ ہوتا تھا اس واقعے سے سن کا آغاز کرتے تھے, سال کا. بھئی سن عیسوی کیا ہے؟ جناب عیسیٰ سے منسوب ہے نا. سن ہجری کیا ہے؟ ہجرت سے. ہجرت سے پہلے کیا تھا؟ بعثت. بعثت کے صرف 13 سال تھے, بعثت کے 13 سال. بعثت کا پہلا سال, بعثت کا دوسرا سال, بعثت کا تیسرا سال, جو 13 سال مکے میں رہے. جو ہی مدینے میں آئے سن ہجری وجود میں آ گیا. اس سے پہلے کیا تھا بعثت سے پہلے؟ کوئی بتایا, یہ دیکھیے بتایا, جانتے ہیں مومن, عام الفیل. کیا تھا؟ کتنے سال تک چلا؟ 40 سال تک. عام الفیل کب شروع ہوا؟ جب فیل کا واقعہ ہوا, ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا, یکم عام الفیل. اس کے بعد یہ کب تک چلا؟ 40 عام الفیل تک, جب تک کہ رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کر دیا. رسول تو ہیں, اعلان کیا ہے, ہے نا, بننا اور ہے, مبعوث ہونا اور ہے. اعلان کیا ہے رسول نے رسالت کا. تو خیر, یکم عام الفیل سے کتنے سال تک چلا یہ سال؟ اچھا, یکم عام الفیل سے پہلے کیا تھا؟ یہی تو لانا چاہتا ہوں آپ کو. تو کعب ابن لوئی اتنی عظیم ہستی تھی عربوں کی کہ جب ان کا انتقال ہوا, کوہ ہجوم کے دامن میں انہیں دفن کیا, تو ان کی وفات سے سال کا آغاز کیا اور عام الفیل تک سن کعب چلتا رہا. کیونکہ عام الفیل کا واقعہ, فیل کا واقعہ اس سے بڑا ہو گیا تو عام الفیل شروع ہو گیا. عام الفیل سے پہلے جو سن تھا وہ کہلاتا تھا سن کعب, یعنی کعب کو مرے ہوئے اتنے سال, کعب کو مرے ہوئے اتنے سال, کعب کو گئے ہوئے 100 سال, 150 سال, 200 سال, دنیا سے اٹھے ہوئے 200 سال. یہ ہے حضور کے جد. اپنے باپ دادا کی تاریخ پڑھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا کیا. یہ ہے حضور کے اجداد. ہر ایک شخصیت ان میں عظیم شخصیت. آئیے, قصے ابن کلاب, ابن مرہ, ابن کعب. کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب. بڑی مشکل سے آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے عرض کر دیا پہلے کہ ان میں ایک ایک ہستی عظیم الشان ہستی ہے, لیکن میں کیا کروں کہ مجلسیں محدود ہیں, اس لیے ایک ایک دو دو کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہیں کون لوگ. اب آئیے, قصے ابن کلاب, کلاب کے بیٹے. جناب کلاب کا انتقال ہو گیا, کلاب ابن مرہ. ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بنی عذرا سے ہیں, چلی گئیں اپنے ننیال. بڑے بیٹے زہرہ کو چھوڑا جس سے قبیلہ چلا بنی زہرہ. زہرہ الگ ہے, زہرہ الگ ہے, زہرہ الگ ہے. ہمارے بچے, بچوں کو زہرہ اور زہرہ کا فرق پتہ نہیں ہے. جو نام ہے زہرہ اس میں آتا ہے الف, اور جب آگے چھوٹی سی ہے بنا دی جائے جسے کہا جاتا ہے تائے تانیس عربی میں, تو وہ ہوتا ہے زہرہ. معنی تقریباً, کیونکہ مبدا سرچشمہ ایک ہی ہے, روشنی چاندنی سب ہے, لیکن زہرہ اور زہرہ کا فرق یاد رکھے گا. آگے جب چھوٹی ہے تائے تانیس جس کو کہتے وہ بنا دی جائے تو ہوتا ہے زہرہ, اور اگر الف لگا دیا جائے تو ہوتا ہے زہرہ, جو آپ نام رکھتے ہیں. حالانکہ یہاں بھی فتح ہے, لیکن چلیے ہمارے اردو کے استعمال میں ہم زہرہ کہتے ہیں ورنہ زہرہ لفظ ہے, تو یہ فرق یاد رکھیے. تو بنی زہرہ جو چلے وہ زہرہ سے. بڑے بیٹے کو وہیں چھوڑ دیا تھا کیونکہ جوان تھا. قصے چھوٹے تھے, ان کو اپنے ساتھ لے گئے, اور یہ تیر انداز بڑے زبردست تھے, نشانہ بڑا زبردست. 12-13 سال کے سن میں کوئی ان کا تیر اندازی میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور بلا کے ذہین, بلا کے ذہین. ابھی بتائیں گے ان کی ذہانت, پوری دنیا گواہی دے گی کہ ہاں یہ, اس میں تو کوئی اختلاف آپ سے ہے ہی نہیں, ہمیں जो हम कहेंगे ना ये जो मैं क्या कह रहा हूँ, सब गवाही देंगे कि नहीं बिल्कुल ठीक जो आपने कहा यहाँ से बिल्कुल ठीक कहा, बस अंदाज अलग अलग है। आप लिखते हैं पढ़ते नहीं। हमारे दोस्त हैं ना बड़े अजीज, उनका हमें एक कथा बड़ा अच्छा पसंद है कि ए मेरे साहिब ए कलम, क्या तुझे ये पता नहीं, ए मेरे साहिब ए कलम क्या तुझे ये पता नहीं, बद्र से ता गदीर खून फसल है फासला नहीं, बद्र से ता गदीर खून फसल है फासला नहीं, और उकदे हिकमते विला तुझ पे खुले तो क्या खुले, उकदे हिकमते विला तुझ पे खुले तो क्या खुले, तूने गदीर खून का बाप लिख तो दिया पढ़ा नहीं। या रसूलल्लाह, यह अब्बास जैदी साहब का कथा है जो मैंने आप खिदमत में पेश किया है। तो मसला यह है कि हम पढ़ते हैं, आप खाली लिखते हैं, लिखना और है पढ़ना और है। तो जो बात हम कर रहे हैं, बला के जहीन है, बला के जहीन है, तीर अंदाजी में बनी अजरा के बच्चे हार गए इनसे। तो ये तो अपने आप को इसी कबीले का समझते थे ना, तो उन्होंने तंज किया। जब किसी पर तंज करना होता था, किसी को यानी तौहीन करना होती थी कि जाओ तुम हम में से नहीं हो, जब ये फख्र कर रहे थे अपनी तीरंदाजी पर सबको हराने के बाद मुकाबले में, यूं समझ लीजिए, तो वो कहने लगे कि तुम हम में से नहीं हो, ज़्यादा फख्र ना करो, तुम बाहर के हो। ये बड़े परेशान हुए, बाहर का होने का क्या मतलब है, बाहर का होने का क्या मतलब, तुम बाहर के क्या मतलब। आए माँ के पास, माँ से कहा कि मैं कहाँ का हूँ, तू मेरा बेटा है हम में से, कहा फिर ये लोग मुझे क्यों कहते हैं कि तुम बाहर के हो, तुम हम में से नहीं हो। मुस्कुराई माँ और कहा तू फख्र कर इस बात पर कि तू इनका नहीं सरदार अरब का बेटा है, तू सरदार अरब का बेटा है, ये सही कह रहे हैं, तेरा इनका कोई मुकाबला नहीं, कोई जोड़ नहीं, तू कल्लाब का बेटा है, तू मात का बेटा है, तू अदनान का बेटा है, ये कहाँ तेरा मुकाबला कर सकते हैं। फिर जब बेटे को तारीख पता चली तो 13-14 साल का सीने कहते मैं अपनों में जाऊंगा। माँ भी राजी होगी कि हाँ अब तू इस काबिल हो गया कि तुझे भेज दूं। बस पस मंजर पता चलता है कि जान बचाना चाहती थी माँ, इसलिए मक्के से लेकर आई थी। क्यों, यहूदी हमेशा पीछे रहते थे कि आखिरी नबी कहाँ आने वाला है, ये तो सब पढ़ते रहते ना तारीखें कि कितनी साजिशें की थी यहूदियों ने, कहा रास्ता रोका जाए। आज तक रास्ता रोकने की कोशिश करो खुदा के बंदो, जब अल्लाह ने मशीयत ने तय कर लिया कि आने वाला आएगा तो तुम कैसे रोक सकते हो, तुम कैसे रोक सकते हो, तय है ना एक बात कि आने वाला आएगा। सब उसी के लिए तो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं जो कुछ हो रहा है दुनिया में, कि रास्ता रोको जाए, लेकिन वो तो आएगा क्योंकि तो तय है, तय कर लिया मशीयत ने, लिहाजा कुसै को बचा के लाई। और जनाब अपने यानी दूसरे बेटे के साथ मादरी भाई, रबिया गालिबन नाम है भाई का, मादरी भाई का, उसको साथ किया, जाओ इसको लेकर जाओ, जब ये काफिला हज का काफिला जाएगा उसके साथ इसको पहुंचा दो। इसके भाई का नाम जोहरा इब्ने कल्लाब है। पैगाम पहुंच गया पहले से बड़े भाई को जोहरा को, तेरा भाई आने वाला है। कुसै हाजियों के काफिले के साथ, ज़माने जाहिलियत में जो हज होता था, जैसा भी होता था हज तो होता था, तो कल ले जाओ भाई सबको साथ, जैसे भी है जिस तरह से भी चलो चले चलो। तो कुसै को भेजा, कुसै पहुंच गया, जोहरा सीधा अपने घर लेकर आया अपने भाई को। फिर मक्के वालों पे जौहर खुलना शुरू हुए कि जो देखने में कमसिन नज़र आता है इसकी पेशानी सरदारों वाली है। और ये याद रखिए कि जनाब कल्लाब या उनसे पहले फिर बनी खजा इस पर तौलिया से काबा पे अपना कब्जा जमा चुके थे, और हुलैल या हलील ये हाकिम था, मगर इसका बेटा नहीं था, नहीं मुतवल्ली बन गया था काबे का, मगर इसका कोई बेटा नहीं था, ताकतवर ये बहुत था, इसकी बेटी थी जिसका नाम था हुब्बी। कुसै में ये सारी सिफात देखी उसने, कुसै करीब हो गए हलील के, हलील इब्ने हफ्सा इसका नाम लिखा है सीरत की किताबों में, जो उस वक्त मुतवल्ली है काबे का, इसका कोई बेटा नहीं। अपनी बेटी को कुसै से ब्याह दिया, अर्ध कर दिया अपनी बेटी हुब्बी का कुसै के साथ, اور حبی کو متولی بنا دیا اپنے بھانجے ابو غفشان کے ساتھ شرکت میں، کہ ایک دن ابو غفشان خانہ کعبہ کی دروازے کو کھولتا تھا، دوسرے دن حبی کی نیابت میں جناب قصے۔ تو یہاں تک بات آ گئی نا، یعنی قصے یہاں تک پہنچ گئے کہ آدھا حق تو مل گیا، پورا حق ملنے والا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے ساتھ ایک بڑی داستان ہے، لیکن میں کیا عرض کروں کہ میں اس کو بڑی احتیاط سے بھی نقل کرنا چاہوں تو کچھ نہ کچھ اس میں رہ جائے گا اعتراض کی گنجائش، لیکن کیا کیا جائے کہ وہ موجود ہے سیرتوں میں۔ کہ جب یہ ہو چکا تو حبی سے بات کی، ابو غفشان کا بھی کوئی اولاد نہیں ہے، حبی سے ایک دن بات کی کہ تو جانتی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم عدنان کی اولاد ہیں اور یہ قاسم ہے۔ ماں کہتی ہے، یعنی اس کی زوجہ کہتی ہے، حبی کہتی ہیں کہ تجھے پرواہ کائے کی ہے، یہ میرے بیٹے نے تیرے بیٹے ہیں نا، عبد مناف ہو یا عبد الدار ہو یا عبد القصے ہو یا عبد العزہ، چار بیٹے تھے نا، چاروں بیٹے۔ کہا کہ نہیں، پھر بھی آدھا حصہ ہے ان کا۔ کہا کہ وہ ابو غفشان مانے گا نہیں، کہا اسے میں کر لوں گا سیدھا، تو راضی ہے کہ تیرے بیٹوں کے پاس یہ حق پہنچ جائے؟ کہا میں راضی ہوں۔ خیر وہ بڑا عجیب و غریب قصہ ہے، تاریخ تھا کہ وہ نشے کی حالت میں تھا اور اس سے سند لکھوا لیے، ایک اونٹنی اور دوسری دیگر چیزوں کے عوض کعبے کی تولیت اپنے نام لکھوا لی، کیونکہ اس وقت وہ جوئے اور شراب کی محفل میں تھا، ہار رہا تھا، لکھوا لیا، اس سے مکاتبہ ہو گیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ روایت، ضروری نہیں کہ سچی ہو، لیکن کیونکہ لکھ دی گئی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھا، ہمارے برادران کے ہمیں یہ روایت ملتی ہے تو وہ اعتراض والی بات آ جائے گی نا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہے۔ وہ جناب جب ہوش میں آیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، اس نے پورے قوم کو جمع کر لیا، بنی خزا بنی بکر سب اس کے ساتھ جمع ہو گئے، ادھر جناب یہ بھی سب جمع ہو گئے، اولاد مضر بھی جمع ہو گئی، ان کے حامی بھی جمع ہو گئے، کعبے کے باہر مکے کے باہر تھوڑی سی جھڑپ بھی ہوئی، پھر لوگ بیٹھ گئے کہ بھائی فیصلہ کراؤ۔ فیصلہ کرنے کے لیے چند لوگوں کو منتخب کیا گیا، تو ان لوگوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں بھائی بات تو صحیح ہے، مکاتبہ ہوا ہے، تم نے لکھ کے دیا، تیری تحریر ہے کہ نہیں؟ کہا ہے۔ اب تو نشے میں تھا یا نہیں تھا وہ تیری، لوگ نہ معلوم نشے کی حالت میں کبھی نالی سے ملتے ہیں، کبھی تھانوں سے ملتے ہیں، کبھی کہیں سے ملتے ہیں۔ اب یہ قصور کسی کا تھوڑی ہے، پولیس کا تھوڑی ہے، انہیں تھوڑی پتا کہ بھائی آپ کون صاحب ہیں، وہ تو بعد میں پتا چلتا ہے۔ کسی طرف اشارہ نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں کہ اللہ نے حرام کیوں قرار دیا، کہ اس کیفیت میں تم اپنے آپے سے باہر نکل جاؤ گے، تمہیں کچھ ہوش نہیں ہوگا، محرم نا محرم کی تمیز بھی کھو بیٹھو گے۔ ٹھیک ہے، جناب قصے کا قصہ بڑا طویل ہے، خیر مل گیا، لیکن دیکھیے انتظام کس کو کہتے ہیں، نظم و ضبط کسے کہتے ہیں، جانتے ہیں قصے کہ اب بس وہ زمانہ نزدیک ہے جب میرے پوتے کا پوتا، اس کے سر پہ تاج رسالت، نور رسالت جگمگا رہا ہوگا اور وہ اپنی رسالت کا اعلان کرے گا، اس سے پہلے انتظام کرنا ہے۔ سب سے بڑے یعنی اپنے اجداد میں، اسی لیے ان کا لقب بھی قریش پڑا۔ کیا پڑا ان کا لقب؟ یہ تیسری فرد، کل میں نے کہا تھا نا، یہ تیسری فرد ہیں جن کا لقب قریش پڑا، بلکہ اکثر تو کہتے ہیں کہ نہیں انہیں کا لقب قریش تھا، باقی کا نہیں تھا، مگر میں نے بتا دیا کہ تینوں کے قریش ہونے کی وجہ تھی، کیونکہ انہوں نے پھر جمع کیا، پھر اکٹھا کیا، لہٰذا پھر یہ جتنے تھے ان سب نے ان کو قریش کا لقب، جناب قصے ابن کلاب کو قریش کا لقب دیا۔ بس چھوٹے سے کارنامے بتا دوں ان کو، ان کے آپ کو، ہر بات میں مختصر کر رہا ہوں، یقین جانی میرا دل جانتا ہے مجھ پہ کیا گزر رہی، مگر وقت میرے پیش نظر رہتا ہے۔ سقایہ، رفادہ، حجابہ، لوا، ندوہ، محکمے قائم کیے، محکمے، نظم و ضبط قائم، ادارے بنائے، ادارے بناؤ، افراد چلے جائیں گے، ادارے رہ جائیں گے۔ یہاں پہ فرد اپنے چاہتا ہے کہ میں محور رہوں ہر چیز کا، جب وہ فرد جاتا ہے ادارے کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ ادارے مضبوط کیے جاتے ہیں، اداروں کو مضبوط کرو، لیکن وہ شخصیت پرستی کی وبا کہ میں سب کچھ میں نے مصیبت ڈال دی، اور پھر آخر میں وہ چھری کے نیچے آ جاتی ہے، میں گیا اور ادارہ بھی گیا۔ نہیں، اداروں کو مضبوط کرو۔ آج تک وہ ادارے، عجیب ہے نظام اسے کا دیا ہوا کہ آج تک وہ نظام کسی نہ کسی شکل میں باقی، جمع کیا قوم کو، جب قوم نے سرداری قبول کر لی اور دیکھ لیا کہ واقعی یہ سالار ہے، اس میں سالار اور سردار ہونے کی ساری خوبیاں موجود ہیں، لہذا ہر حکم کو مانتے تھے کہ تقسیم کرو کاموں کو، ہر کوئی اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے یہ بھی وہی کام کر رہا ہے، وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، مصیبت ہو گئی، قوم کا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا کیونکہ سب کر رہے ہیں، ایک ہی کام کے پیچھے سب پڑ جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ ارے بھائی ادارے بناؤ، ایسا نہیں کرو، سقایہ محکمہ الگ ہے، زمزم الگ ٹیم کے سپرد ہوگا پانی پلانے کا، ابھی ان کے زمانے میں زمزم چھپا ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے سقایہ کا کہ حاجیوں کے لیے پانی پلانے کا انتظام، بیچنا مت پانی، بیچا جاتا تھا، اللہ کے مہمان ہیں ان کو پانی پلاؤ، سقایہ رفادہ کھانا کھلانے کا انتظام، اللہ کے جو مہمان آئیں ان کو لنگر، آپ تبرک بانٹتے ہیں، بانٹتے ہیں نا مجلس میں آنے والوں کو، جس کی جو حیثیت ہو، پانی پلا دے ایک گلاس، ایسے ہی ہے نا، کھلاتے ہیں ان کو، کیوں؟ ضیوف ہیں، فرش عزا کے مہمان ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہ بنیادیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، لہذا رفادہ بیچنا مت، جو اللہ کے گھر کے مہمان آ رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں، ان کے لیے محکمہ بناؤ الگ، ہم جمع کریں گے، اپنے پیسوں کو جمع کریں گے اور ان کے طعام کا انتظام کریں گے۔ کوئی بات کہتے کہتے رک گیا، بھڑک پڑتے لوگ اگر وہ بات میں کر جاتا، وہ کہتے تھے کہ ہم آپس میں، ہم خاندان والے لوگ، ہم کلاب کی اولاد، ہم فخر کی اولاد، ہم جمع کریں گے اور حاجیوں کو کھانا بھی کھلائیں گے، حاجیوں کو پانی بھی پلائیں گے، اس کے الٹا تو نہیں ہو رہا کہیں؟ مقدس چیزوں کے نام پر کمایا جائے، وہ خرچہ پورا نہیں ہوا تو پھر دوبارہ چکر لگاؤ، اتنا کافی ہے، سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اور میں بھی نہیں چاہتا کہ سمجھ میں آ جائے، اتنی بات ہی کافی ہے، اتنا اشارہ کافی ہے، اتنی اس پر ہی جو کچھ مجھے سننے کو بے بھاؤ کو ملیں گی وہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ خیر جناب، ہوا رفادہ، حجاب، چابی، کلید برداری، عبد الدار اپنے بیٹے کو دی اور رسول نے بھی عبد الدار کو ہی دی، یعنی ان کی بنی عبد الدار کو ہی دی، کہ میرے جد حسین نے اپنے بیٹے عبد الدار کے حوالے کی تھی چابی، لہذا فتح مکہ کے بعد آپ نے بھی انہی کی اولاد کے حوالے، بنی عبد الدار کے حوالے چابی کی، چابی یعنی دروازہ کھول، الگ الگ انتظامات ہیں نا، لوا، پرچم، اور ان سب کاموں کو منظم کرنے کے لیے اسمبلی بنائی جس کا نام تھا دار الندوہ، کیا نام تھا؟ یہ پانچوں انتظامی محکمے بنانے، ادارے بنانے والے کون؟ جناب قصی بن کلاب، عرصے دراز تک اس کے آثار موجود ہیں دار الندوہ کے، جگہ بھی تھی، اب تو جگہ کو بھی دشمنی میں انہیں نے جگہ کو بھی مٹا دیا، وہاں بھی بلڈنگیں کھڑی کر دیں، سب کچھ کر دیا، خیر ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا ان کو، بے فکر رہیے، عنقریب دینا ہے، عنقریب، ہم رہیں نہ رہیں حساب کتاب کا دن قریب آ رہا ہے ان کے، ان کا روز حساب آنے والا ہے، آپ بالکل اطمینان رکھیے۔ یہ غلام ابن غلام، علی کا غلام ابن غلام آپ سے کہہ رہا ہے، وہ رہے یا نہ رہے لیکن انشاءاللہ یہ اپنی آنکھوں سے ہماری نسل دیکھے گی ان کے روز حساب کو جو ہونے والا ہے ان کے ساتھ حساب کتاب۔ خیر جناب، ندوہ بنایا، ندوہ میں کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی اختلافی مسئلہ ذرا ذرا سی بات میں تلواریں نکال لیتے تھے نا، یہ ندوہ میں جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاتے تھے، یہاں بیٹھ کے مسئلے حل ہوتے تھے، بھائی جھگڑوں کا حل نکالا جاتا تھا، یا کہیں باہر کے لوگوں سے لڑنا ہے تو ندوہ میں جمع ہوتے تھے، یہیں سے قصے پرچم دیتے تھے، جس کو بھی دینا ہو، جو اس قابل ہو کہ اس کو پرچم دیا جائے، ایسا نہ ہو پرچم کا کچھ اور بنا کے پہن کے نکل جائے، لہذا پرچم اس کو دیا جاتا ہے جو پرچم اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ خیر اس کا ذکر آئے گا بعد میں تفصیلی۔ تو دار الندوہ جو تھا یہ ایک کمیونٹی سینٹر سا بن گیا تھا، بعد میں لوگوں کو اتنی عادت ہو گئی کہ بھائی یہ شادی کی تقریب بھی یہیں ہوگی، یہ بڑی مقدس جگہ ہے جو قصے نے بنا دی، کوئی کرایہ نہیں ہے اس کا، زمین میری ہے، میں نے بنا دیا، آؤ بیٹھو، میٹنگ کرو، اپنے مسئلے حل کرو اور پھر یہاں سے جاؤ۔ تو ندوہ کے آثار بھی اب تک ندوہ کے اثرات بھی اب تک, تو یہ پانچ محکمے جو اسلام آنے کے بعد بھی باقی رہے, سقایت الحاج قرار دیا گیا, ابھی بتائیں گے بعد میں آپ کو جناب عبد المطلب کا جب دور آ جائے گا انشاءاللہ بتائیں گے. تو یہ تو میں نے بڑا مختصر رکھا, تو قصیب بن کلاب یہ ادارے قائم کر کے جا رہے ہیں اور خدا کے رسول اس پہ مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں, یہ سب ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قصیب جانتے ہیں نا کہ آنے والے کے لیے مجھے زمین ہموار کرنا ہے, کچھ کام اس کے لیے کر کے جانا ہے آنے والے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلاتے چلے جاؤ تاکہ بچوں کے لیے راستہ بالکل گنجلک نہ ہو جائے, تاریکی نہ ہو جائے, ان کے لیے روشنی کرتے چلے جاؤ تاکہ آنے والے وقت کو یہ دیکھ سکیں, سمجھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے. ان کے لیے چراغ سے چراغ جلاتے چلے جاؤ تاکہ بالکل تاریکی نہ ہو جائے, ورنہ آنکھیں چندھیا جائیں گی. یہ تو حضور کے اجداد, اور قبضہ گروپ کون تھا؟ آئیے آج ایک واقعے کا ذکر کر دیں جو اشارہ کیا تھا, 64 ہجری. بس یہیں سے مصائب کی منزل پر آ جائیں گے, تفصیل کا وقت ہی نہیں رہا. واقعہ ہرا, حاکم کون ہے؟ یزید پلید, اسی نام سے کتاب لکھی ہے نا ہمارے ایک محترم بہت ہی بڑے اہل سنت کے عالم نے, امام پاک اور یزید پلید. تو میں نے حوالہ بھی دے دیا آپ کو کتاب کا نام کا, امام پاک اور یزید پلید. یزید پلید کا صرف ایک جرم نہیں ہے, وہ تو خیر بہت بڑا جرم ہے, لیکن واقعہ ہرا جو 64 ہجری میں, وہ کس نے کرایا؟ اسی نے کرایا نا, مسلم ابن عتبہ کو فوج دے کر بھیجا مدینہ کو تاراج کرنے کے لیے, مکہ کو تاراج کرنے کے لیے. کیوں؟ وجہ سن لیجیے آج, تفصیل بعد میں, بس ختم کر رہا ہوں بیان کو انشاءاللہ اگر زندگی رہی. مدینہ میں عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ کی سرداری میں پورا مدینہ کھڑا ہو گیا ہے یزید کے خلاف. کاش 60 ہجری میں حسین کا ساتھ دیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. نہیں دیا, حسین کا ساتھ نہیں دیا, حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. یہاں تک نوبت پہنچی کہ کھڑے ہو گئے صاحب, پورے مدینے نے بغاوت کر دی, عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ کو اپنا سربراہ بنا لیا. اچھا چلو یہاں تو یہ بغاوت ہوئی, مکے میں کیا تھا بھائی؟ لوگوں کو بتائیے نا کہ مکے میں کیا تھا, چھپاتے کیوں ہیں؟ ہمیں تو کوئی خوف نہیں, ہمیں تو کوئی ڈر نہیں, جو غلط ہے وہ غلط ہے کہیں کا بھی ہو. بتائیے مکے میں کیا تھا؟ مکے میں حضرت زبیر ابن عوام کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی رسول بھی ہیں, جناب زبیر کے بیٹے بھی ہیں, اور ننیال مجھ سے بہتر جانتے ہیں حضرات ہمارے احباب, دیکھ لیجیے جا کے کہ کس کے بیٹے ہیں, کس کے نواسے ہیں, یعنی ننیال کی طرف سے. تو جناب زبیر کے بیٹے, حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر, کیونکہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا نا اسے, مکے پہ وہ رول کر رہے ہیں, مکے پہ ان کا قبضہ ہے. تو اب یہ بتا دیجئے نا کہ کون صحیح ہے دونوں میں, کون صحیح ہے, یہ صحیح ہے وہ صحیح؟ یہاں آ کے آپ پھنس جاتے ہیں, ہم کہیں بھی نہیں پھنستے. ہم نے تو ایک معیار بنایا ہے, ایک میزان جو رسول اللہ کا رسول دے گیا اس میزان پہ قائم رہتے ہیں. جو علی کے ساتھ ہے وہ حق کے ساتھ ہے. انصاف سے بتائے مجھے عالم اسلام کہ یہ حدیث آپ سب کی ہے کہ نہیں, الحق ما علی و علی ما الحق, یا علی ما الحق و الحق ما علی, کسی میں انکار کی ضرورت ہے؟ تو ایک معیار اللہ کے رسول نے دیا کہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اس لیے ہم کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی کس کے ساتھ ہے اور کون علی کے ساتھ ہے. بس نعرہ لگا کے ختم کر دیجئے, وقت نہیں, نعرہ لگا کے ختم کر دیجئے, بس بہت وقت نکل جاتا ہے. یا علی, ہر آدمی تقریر شروع کر دے گا تو میں کیا کروں گا. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ میں تو خود مختصر کر رہا ہوں وقت بچانے کے لیے نا, کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ میں میٹر دے سکوں. اصل قیمت اس کی ہے, ارزش اس کی ہے, سمجھ گئے؟ میرے بزرگوار مجھے معاف کر دیں, لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے میٹر آپ تک پہنچانا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے احترام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہو, اعتراض کی گنجائش نہ ہو مجھ پر. اب مجھے بتائیے کہ تاراج کرنے جا رہا ہے, اس کو حکم ہے پہلے مدینہ اور پھر مکہ. کیا ہوا مکہ کے ساتھ وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو, لیکن یہاں پر بات کو ختم کر رہا ہوں. زندگی نے یہی اسے اسی جگہ سے شروع کروں گا جہاں پہ روک رہا ہوں, کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کہاں کہاں مکے کا احترام ہے اور کہاں کہاں احترام کو پامال کیا گیا ہے, کہاں کہاں کسی نے کوئی لقب نہیں لگایا اپنے ساتھ, نہ خادم کہا نہ کچھ کہا, مگر خدمت کرتے رہے اللہ کے گھر کی, اور لوٹنے والے بن گئے خادم. لوٹنے والے بن گئے خادم. کیا مکاری سیکھی ہے تاریخ سے, کیسا مکاری کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالا ہے, بتائیں گے. اب کیوں, ابھی تو آنا شروع ہے مطلب کی طرف, ہم پتہ چلے گا آپ کو کس کس نے. گھبرانے کی ضرورت نہیں, سارا عالم اسلام ہماری باتوں کی گواہی دے گا جو جو سنے گا. کوئی ایسی بات نہیں کہ جو اس کے لیے پاس ہو اس کے پاس نہ ہو, اس کے پاس نہیں ہو اس کے پاس ہو, نہیں. مشترکہ باتیں کریں گے, تاریخ کے اوراق کو الٹیں گے, دکھائیں گے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اپنا چہرہ دیکھیں. یہ سہولت کار, یہ سہولت کار جو دہشت گردوں کے لیے صرف نرم گوشے نہیں لگتے, ان کے سارے اخراجات اٹھاتے ہیں, ان کو پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں, ان کی حمایت کرتے ہیں, چینلز پہ بیٹھ کے ان کی زبان نہیں تھکتی ان کے لیے تاویلیں گڑھتے ہوئے. کبھی حسین کی مظلومیت کا چرچا نہیں سنو گے ان کی زبانوں سے. جن لوگوں نے معصوم بچوں کو کاٹ ڈالا آج کے دور میں, شیرخوار بچوں کو گولیاں ماری, اسکولوں کے معصوم بچوں کو, پانچ پانچ چھ چھ سالہ بچوں کو بالوں سے اٹھا کے گولیاں مار کے مارا, ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہو دلوں میں؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ان کے دوست ہو, ان کے لیے زبانیں کھولتے ہو؟ ہم جیسا کوئی ٹکرا جائے تو کہتے نہیں ہم تو ان کے مخالف ہیں. یہ تو تم چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو نا کہ ہم ان کے مخالف ہیں. کون کون کہاں کہاں کس کس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتا ہے, سب اڈوں کو ہم جانتے ہیں. سب اڈوں کو جانتے ہیں, کہاں کہاں کون کون کس کس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتا ہے. بے وقوف نہ سمجھو, طول تاریخ میں کبھی ہم نے لوگوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی, آج کیسے کریں گے؟ اسی لیے تو علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں, تاکہ جس کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ بلا 6 ماہ کے بچے کو کون تیر مارے گا, نہیں یقین آتا تھا نا, اگر ہم 1400 سال سے ذکر نہ کر رہے ہوتے تو آج ان وقت کے ہرملا صفت لوگوں کے چہروں سے نقابیں نہ اترتی جنہوں نے ماں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کے مارا ہے, سر قلم کیے ہیں, کبھی کوہستان میں, کبھی بلوچستان میں, کبھی اسکولوں کے معصوم بچوں کو. یہ ہے کربلا کا تسلسل, یہ ہے ذکر حسین کا معجزہ. اب دنیا کو یقین آ رہا ہے کہ نہیں, جب آج 21ویں صدی میں ایسے ملون پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو معصوم بچوں پہ رحم نہ کھائیں, تو وہ 61 ہجری تو زمانے جاہلیت کے بالکل قریب کا زمانہ تھا بھائی, کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا اس وقت بھی کلمہ پڑھ کے, آج بھی کلمہ پڑھ کے. کیا کیا تھا حسین کے ششماہے نے؟ چند جملے ادا کروں گا بس, یاد رکھیے, हुसैन ने इसी तरह हुज्जत तमाम की थी ना, जब अपने शिशमाहे को लेकर आए थे मैदान में कि देखो मुझसे जंग है ना, तुम्हारी नज़रों में अगर मैं कसूरवार हूँ, इस बच्चे का क्या कसूर है, ये चंद माह के बच्चे का क्या कसूर है, इसे तो तुम्हारी जंग नहीं, प्यासा है। देखो इसके चेहरे का रंग जर्द हो गया, सफ़ेद हो गया, इसके जिस्म में क्या खून बचा है वो अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, आप इसे पानी पिला दो। किसी ने पानी नहीं पिलाया। हुसैन ने अपने हाथों पे बुलंद किया था बच्चे को, और ऐसे तीन तरफ लश्कर है हुसैन के, तीनों तरफ दिखाया अपने बच्चे को, देखो मर रहा है, जा बलब है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं जलती रेत पे इसको लिटा देता हूँ, तुम में से कोई आगे बढ़ो, इसे पानी पिला दो। बच्चा अगरचे कपड़े में है लेकिन बहरहाल वो झुलसती धूप, वो जलती जमीन, अपने कुमलाए हुए फूल को वहां लिटा दिया, पीछे हट गए, तुम में से आगे बढ़ो, अगर तुम ये समझते हो कि मैं पी लूंगा, तुम में से कोई पिला दो, कोई आगे नहीं बढ़ो। हुसैन ने उठा लिया आगोश, मेरे लाल हुज्जत खुदा का बेटा है, हुज्जत तमाम कर दे। अली असगर भी बहुत बेचैन है, बाबा बहुत देर हो गई, अब तो मुझे भी हमला करने की इजाज़त दे दीजिए, लड़ने की इजाज़त दे दीजिए। रात भर उम्मे रुबाब और अली असगर में अहदो पैमान हुआ है ना, उम्मे रुबाब रोती थी सुबह मैं कुर्बानी क्या करूँगी, और बच्चा गहवारे में हुमक हुमक कर बताने की कोशिश करता था, अम्मा परेशान क्यों होती हो, मत रो, असर आशूर होने दो, फिर देखो अली असगर क्या करेगा। इधर इसने वगा मिला, इधर इस मासूम नन्हे बच्चे ने रुख फेरा, अभी बाबा के चेहरे की तरफ था, अब रुख फेरा अपना लश्कर की तरफ, कैसा हमला था अली असगर का, बस खुश्क होठों की कमान में सूखी जबान का तीर रखकर चलाया था, होंठों पे जबान फिराई थी हल्की सी, मगर इसका नतीजा क्या निकला था कि पिसरे साद के लश्कर में सैकड़ों सिपाहियों ने तलवारें फेंक दी, और फेंकी नहीं बल्कि पहुंच गए पिसरे साद के सर पे, मुंह फेर फेर कर रोना शुरू कर दिया था, इस बच्चे को पानी पिलाने का हुक्म दे वरना भी आपस में तलवार चल जाएगी, हमसे नहीं देखा जाता इस बच्चे का तड़पना, इस बच्चे का प्यास का आलम नहीं देखा जाता। घबरा गया पिसरे साथ, ये कैसा मुजाहिद आ गया, हुसैन किसे लेकर आ गया मैदान में कि मेरे लश्कर में बगावत हो गई। हुरमला इब्ने काहिल असदी को आवाज दी, हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। हुरमला ने जहर का सूफार कमान में जोड़ा, तीर से शोभा कमान में जोड़ा, छह तीर लेकर चला था ना, ये दूसरे तीर का हाल है जो बता रहा हूँ, पहले और तीसरे तीर का हाल बाद में आ जाएगा इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही। बस हुरमला ने तीर से शोभा कमान में जोड़ा और निशाना लिया, अब मुझे कहने दीजिए अपने अल्फाज, अब जो मैं समझा वो आपको बयान करना चाहता हूँ, और मैं क्या समझा, मैंने अपने जद के मसाइब देखे थे, उन मसाइब से ये नतीजा निकाला, जो उन्होंने निकाला था वही नतीजा, बल्कि मैंने क्या निकाला उन्हीं का नतीजा अपने जद का आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अरे यही तो कहा था इत्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे, ये तो नहीं कहा था मासूम की गर्दन पे तीर लगा दे, बस निशाना लिया था हुरमला ने हुसैन की गर्दन का, मगर अभी हुसैन का आखिरी मुजाहिद अली असगर जिंदा है, इसीलिए तो नजरें की हुई है ना, चेहरा लश्कर की तरफ है, हुरमला तैयार हुआ, अली असगर भी तैयार हुआ, तीर चला, नजरें गाड़ दी अली असगर ने, जो ही बाबा के करीब आया बच्चे ने हुमक के अपना गला सामने कर दिया, इसीलिए तीर ने पहले अली असगर का गला छेदा है बाद में हुसैन के बाजू में। अब सुनिए आखिरी जुमला, जानते हैं अभी रुख किधर था लश्कर की तरफ, कहते कि तीर ऐसा लगा बच्चे का मन का ढलक गया दाएं तरफ, नहीं तीर में इतनी ताकत कहां कि असगर की गर्दन का रुख मोड़ दे, ये रुख तो असगर ने खुद मोड़ा, क्यों उधर खेमागाह है, खेमागाह की तरफ अबदी मुस्कुराहट अली असगर के लबों पे, दरे खेमा से मां देख रही हो। ہوگی جنگ. مسکرایا علی اصغر, ادھر رخ کر کے, ماں دیکھ میں نے کیسا دفاع کیا ہے اپنا اپنے بابا کا. سب مرحلے طے ہو گئے, علی اصغر کو دفنا دیا پشت خیمہ پر. لیکن وہ ماں کیا کرے جس نے یہ اعلان سنا ہو کہ پشت خیمہ کی زمین کو کھودا جائے, کسی کا لاشا چھپایا ہے حسین نے. ماں کا دل ہل رہا ہے, نیزہ بردار دوڑ رہے ہیں, زمین کھودتے جاتے ہیں. اصغر کی تمنا پوری ہوئی کہ ایسا نہ ہو سب کے شہداء کے سر تو نیزوں پر ہو, جو فاتح کربلا ہو اسی کا سر نوکے نیزہ پہ نہ ہو, بس ایک ظالم کا نیزہ زمین میں گیا. اب جب واپس آیا نوک سنہ پہ ام رباب کا کلیجہ علی اصغر کی صورت میں نکل آیا.